بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها روایت کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا، آپ شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، خوب محنت کرتے اور کمر کس لیا کرتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت رمضان المبارک کے اندر راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قیام کرنے اور پھر خصوصاً آخری عشرے میں شب بیداری کرنے کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو صرف آپ خود ہی رات کو بیدار ہو کے رب کی عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول نہ ہوتے بلکہ گھر والوں کو بھی بیدار کرتے. وجد وشد المئزر، اور جو کوشش آخری عشرے میں کرتے وہ بقیہ راتوں میں نہیں کیا کرتے تھے. وشد المئزر، آپ کمر کس لیتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب بیداری کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کے سامنے قیام، اللہ تعالیٰ سے دعائیں، اللہ عزوجلال کا ذکر اور اعتکاف جیسی سنتوں کو بھی اپنی امت کو رہنمائی دے رہے ہیں. یہ حدیث جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم، سنن ابی داود، مسند امام احمد اور سنن ابن ماجہ اور سنن الکبریٰ، صحیح الجامع اور صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے. اور یہ روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جن کے حالات کے متعلق ہم نے حدیث نمبر 16 میں چند باتیں پیش کی تھی. اس حدیث کا جو مرکزی نقطہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں شب بیداری کرتے اور راتوں کو جاگتے، اس بیداری کے ساتھ کون کون سے اعمال امت کے لیے چھوڑے جن کو اختیار کرنا ایک مومن کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مبارک عادت جو چھوڑی ہے، احیاء اللیل وایقاظ الاہل واجتہاد فی العبادہ، رات کو جاگنا، گھر والوں کو بھی اس خیر میں شامل کرنا اور پھر عبادت میں خوب محنت کرنا، یہ تین زاویے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بیان بھی کیے ہیں اور امت کے لیے بطور سنت بھی چھوڑے ہیں. عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، اور جو روایت جامع الترمذی کی ہے، 794، وكان ابو بکر رضی اللہ عنہ، صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة. رمضان کے پہلے 20 دنوں میں ویسے ہی عبادت کرتے جو ان کی عادت سال کے بقیہ ایام میں تھی. وہ سال کے بقیہ ایام میں بھی تہجد قیام اللیل کا اہتمام کرتے. فَإِذَا دَخَلَ الْعَشَرُ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا اجتہد, تو پھر ان 10 ایام کو بقیہ تمام سال کے ایام سے الگ عبادت کے اعتبار سے ان کو افضل بناتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے اور یہ روایت سنن النسائی کی ہے 1641, لا اعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان. میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید ایک رات میں کبھی ختم کیا ہو. ولا قام ليلة حتى الصباح, اور کوئی ایسی رات نہیں کہ آپ نے پوری رات قیام کیا ہو یہاں تک کہ صبح ہوگی ہو. ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان, اور سوائے رمضان کے کوئی ایسا مہینہ نہیں کہ آپ نے پورا مہینہ روزے رکھے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک کس طرح میانہ روی کا عمل ہے کہ آپ نے امت کے لیے آسانی کے اس پہلو کو پیش کیا جس کی بابت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی ہیں. اور ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرماتی ہیں, اور یہ روایت سنن ابن ماجہ کی 1797, كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں جس طرح عبادات کے اندر کوشش کرتے, سال کے کسی رات میں بھی اس طرح عبادت میں کوشش نہ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا معمول سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے, امت کے لیے انہوں نے عمومی رہنمائی بھی دی ہے اور دعا دی. اس روایت کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ روایت ہے سنن النسائی کی 1610, اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کی 1336. رحم اللہ رجلا قام من اللیل, اللہ عز الجلال رحمت کی برکہ برسائے اس انسان پر جو رات کو اٹھتا ہے. فصلى, اور نماز پڑھتا ہے. ثم ايقظ امرأته, پھر اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتا ہے. فصلت, اور گھر والی بھی اٹھ کے نماز پڑھتی ہے. فان ابت نضح في وجهها الماء, اور اگر وہ پسو پیش کرتی ہے تو اس کے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها, اللہ تعالی رحمت کی برکھا برسائے اس عورت پر جو رات کو بیدار ہوتی ہے, نماز پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو بھی اٹھاتی ہے. فان ابا, اور اگر وہ انکار کرتا ہے اٹھنے سے, نضحت في وجهه الماء, تو یہ بھی اس کی نیند کو دور کرنے کے لیے اس کے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتی. بادیو نظر میں تو یہ کام تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے, لیکن اس ماحول میں مشکل لگتا ہے جہاں دین کی بنیاد پہ گھر نہیں بنتے, یا اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ دینی نہیں ہے کہ ہمیں مل کے جنت کے اعلی درجے کی کوشش کرنی ہے. اور ایک دانش مند اس کی روش یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا یہ ایک تھیم ہوتا ہے کہ مجھے اکیلے جنت نہیں چاہیے, مجھے اکیلے جنت جاتے جاتے اپنے پورے گھر والوں کو ساتھ لے کے جانا ہے. اور یہی سب سے عقل مند لوگ ہیں, دانا لوگ ہیں, جو کبھی بھی اپنوں کو پیچھے نہیں چھوڑتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مزاج کو ہی امت کو دے کے گئے ہیں. آپ آواز دیا کرتے قومی یا عائشہ, عائشہ تم بھی اٹھو اور تہجد پڑھو. یہاں روایت کے جو الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں کبھی بھی قرآن نہیں ختم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید ختم کرنے کا جو ایک کرائٹیریا پیش کیا ہے امت کے لیے وہ کیا ہے؟ صحابی نے جب سوال کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر میں قرآن کتنی دیر میں ختم کروں, تو آپ نے فرمایا اقرا فی اربعین, 40 دن میں قرآن کو مکمل کرو. صحابی نے پھر سوال کیا اللہ کے پیارے پیغمبر میرے پاس اور طاقت ہے, فرمایا اقرا فی ثلاثین, 30 دنوں میں قرآن کو ختم کیا کر. صحابی نے پھر سوال کر دیا اللہ کے رسول اگر کوئی طاقت زیادہ رکھتا ہے تو, فرمایا اقرا فی 25, 25 دن میں قرآن ختم کر لیا. سوال اسی طرح کا پھر کیا گیا, آپ نے چوتھی روایت میں فرمایا ہے اقرا فی 20, 20 دن میں. پھر پانچویں روایت میں اقرا فی 15, 15 دن میں ختم کر لے. زیادہ طاقت ہے اقرا فی 10, 10 دن میں ختم کر لے. اقرا فی 70, 7 دن میں ختم کر لے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رہنمائیاں دی, جو 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرتا ہے اس نے قرآن کو سمجھا نہیں, ایک یہ رہنمائی دے دی, اور دوسری رہنمائی دے دی اقرا فی 30 او اقل من ذلك, تم 3 دن میں بھی قرآن پڑھ سکتے ہو یا اس سے کم مدت میں, لیکن ساتھ شرط لگا دی ان استطعت, اگر طاقت ہے. تو ان 7 روایتوں سے, بلکہ 8 روایتوں سے جو ایک مسلمان کے لیے ایک پیغام ہے جس کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط و مربوط ہے, اللہ تعالی کی کلام سے اس کی محبت حقیقی ہے, اس کو کم از کم تو 40 دن میں قرآن ختم کرنا چاہیے. جیسے جیسے انسان کے اندر استطاعت طاقت اور وقت ہے اتنا ہی اس قرآن کو کم مدت میں ختم کرنے کی اس کے اندر تڑپ ہونی چاہیے. اور اگر کوئی 3 دن سے کم بھی ختم کرنا چاہتا ہے, معنی مفاہیم اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں اور وہ قرآن پڑھ سکتا ہے 2 دن میں 1 دن میں, تو اس کے لیے پڑھنا جائز ہوگا صحیح الجامع کی اس روایت کے مطابق. لیکن یہ جو مزاج بن گیا ہے آج شہرت کا, ریاکاری کا, یہ مزاج بہت خطرناک. اور وہ مزاج کیا ہے کہ بعض دفعہ یہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ آج رات قرآن شروع بھی ہوگا اور ختم بھی ہوگا, اور پڑھنے والا کرتا کیا ہے؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد لوگ تماشائی بن کے کھڑے ہیں, اور وہ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ بیچارہ اپنی زبان سے کیا ادا کرتا ہے اور کتنی آیتیں اس صبح تک چھوڑتا ہے اور کس انداز سے ان الفاظ کی ادائیگی کرتا ہے, اور پتہ اس وقت چلتا ہے یعلمون اور تعلمون کے بعد جب فجر کے قریب وہ من الجنت والناس کی آیت پڑھ کے کہتا ہے کہ ختم ہو گیا. یہ کوئی پہاڑ کی چوٹی نہیں جس کو سر کرنا ہے. جب تک اس تلاوت کے اندر 3 وصف نہیں ہوں گے, یہ تلاوت اللہ تعالی کے ہاں کوئی مقام نہیں رکھتی. پہلا وصف یہ ہے کہ آپ قرآن صرف رب کی رضا کے لیے پڑھیے. دوسرا وصف یہ ہے کہ اس قرآن کو کم از کم قرآن سمجھ کے پڑھیے. یہ عام عبارت نہیں ہے, یہ اللہ تعالی کی کلام ہے. یہ اللہ تعالی کی کلام میں اس کے آداب بھی ہیں اور اس کا انداز بھی ہے, اس کو انسان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور تیسرا بس یہ ہے جب تک محبت کے ساتھ آپ اس کو نہیں پڑھتے, دنیا میں کسی بھی انسان کی بات کو آپ مذاق کے انداز میں پیش کریں اس کو محسوس ہوگا, پریشان ہو جائے گا کہ میری بات کو اس نے بگاڑنا چاہے. جب تک آپ کا انداز محبت رب تعالیٰ کے سامنے نہیں جاتا کہ انسان کے اندر وہ تڑپ ہو, شوق ہو, وہ خوشی ہو, وہ سرور محسوس کرے اور دل کی اتھا گہرائیوں سے اس کی یہ خواہش ہو کہ میرے جیسا کوئی خوش نصیب نہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے کلام پڑھنے والا بنا دیا ہے اور میرے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ میں اللہ سے ہم کلام کرنے کی یہ طاقت رکھتا ہوں. جب تک یہ انداز نہ ہو آپ مجرد عبارت پڑھیں جس طرح عام ہے, اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے, تو ایسے طریقوں سے انسان کو گریز کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 راتوں میں امت کے لیے جو ایک مہم بات چھوڑی ہے کہ ان 10 راتوں میں اعتکاف کرنا چاہیے. اعتکاف کس کو کہتے ہیں اور اعتکاف کرنے والے کو کیا ملتا ہے اور اعتکاف کے متعلقہ احکامات کیا ہیں, اس ضمن میں چند باتیں ہم پیش کریں گے, پھر اس کے بعد ہم لیلۃ القدر کے متعلق گفتگو کریں گے. عربی زبان میں اعتکف یعتکف اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا, منع کرنا. اصل میں یعکف یعکف سے ہے, باب افتعال سے, رک جانے کے معنی میں بھی ہے, لازم رہنا, منع کرنا. جو شخص اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ مسجد کے اندر رہنے کو لازم قرار دے دیتا ہے, اپنے آپ کو نکلنے سے روک لیتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے محبوس کر لیتا ہے, بند کر لیتا ہے, اس کو اعتکاف کرنے والا معتکف کہتے ہیں. علماء کہتے ہیں الاقامۃ علی الشیء, کسی چیز پر پختگی سے اپنے آپ کو لگا لینا, یہ اعتکاف کا معنی ہے. لزوم المسجد بنیت مخصوصة لطاعة اللہ عز وجل, ایک مخصوص نیت کے ساتھ اللہ تعالی کے گھر کو لازم پکڑنا اور اللہ تعالی کی اطاعت کے لیے, مخصوص نیت کے ساتھ اللہ تعالی کے گھر کے اندر اپنے آپ کو محبوس کرنا, اور مقصد یہ ہو کہ میں نے اللہ تعالی کی عبادت میں اپنے آپ کو لگانا ہے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ عز وجل فرماتے ہیں ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد, اعتکاف کے متعلق فرمایا جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو تمہیں اپنے گھر والوں سے ملنا نہیں ہے. کس انداز سے ملنا نہیں؟ ولا تباشروهن, تم اپنی اہلیہ کے پاس نہیں جا سکتے اس طرح عام حالات میں اپنی اہلیہ کے پاس جاتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 2025. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے ہیں. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں, اور یہ روایت ہے 1922 صحیح بخاری کی, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے ہیں. حتی توفاہ اللہ, جب تک وہ دنیا سے رحلت نہیں فرما گئے آپ مدینہ میں اعتکاف کرتے رہے. ثم اعتکف ازواجہ من بعدی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رحلت فرما گئے تو ان کے بعد بھی آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا. امام زہری رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں عجبا للمسلمین, مسلمانوں پہ تعجب ہے, ترک الاعتکاف, آج اعتکاف کو انہوں نے ترک کر دیا. مع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکہ منذ قدم المدینہ حتی قبضہ اللہ, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک اللہ ذوالجلال کے پاس نہیں چلے گئے آپ نے ہر سال اعتکاف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس اعتکاف کے متعلق یہ حکم صرف آخری پیغمبر کو نہیں دیا بلکہ ایک اشارہ اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بھی کیا تھا. قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ 125 آیت کا نمبر ہے, اللہ عزوجل فرماتے ہیں وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا حکم دیا، ان طہر بیتی، میرے گھر کو پاک صاف رکھو. کس لیے؟ اس گھر کو پاک صاف کریں گے تو کن لوگوں کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور عقوف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں اور سجدے کرنے والوں کے لیے. قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے ایک اور نمونہ بھی پیش کیا ہے، مریم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو پیدا کیا اور انہوں نے اپنی جو سکن رہائش تھی وہ مسجد میں ہی بنانا چاہیے. کس انداز سے؟ کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی رہی. قرآن مجید نے مسجد اقصی کے محراب کے متعلق ایک بات کہی کہ اللہ حضر جلال کی اس بندی کو اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت کا شغف اور شوق کیسے تھا.
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا.
زكريا علیہ الصلاۃ والسلام، جنہوں نے اس بات کو تو پسند کیا کہ ان کی بیٹی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے، اور اس بات کو تو پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل لگائے، اتفاق سے ایک دن اس کو کھانا دینا بھول گئے. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، اور اس کے سامنے ایسے پھل پڑے ہوئے نظر آئے جن کا موسم بھی نہیں تھا. فوراً سوال کیا، یا مریم انا لك هذا، یہ کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند الله، یہ اللہ عز وجلال کی طرف سے عطا ہے اور عنایت ہے. اس آیت کے اندر علماء نے استدلال لیا ہے کہ مسجد کے اندر یہ ٹھہرنا یہ اس وقت بھی تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اور یہاں دو اور بھی مفہوم جو آج ہماری زندگی میں اپلائی ہونے چاہیے، وہ کیا ہے؟ اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ کھانا جب تک مجھے ملے گا نہیں میں کھا ہی نہیں سکتا، اس کے لیے تو مجھے تگ و دو کرنی پڑے گی، اور اس تگ و دو کو عبادت سے جدا کر بیٹھتا ہے. عبادت، سجدے، رکوع، قیام، ذکر، درود، یہ ساری چیزیں بذات خود ایک رزق کو کھینچنے والی چیزیں. اب یہ جو رزق آیا مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، کون دیکھے گیا؟ کہاں سے آیا؟ اور بے موسمی پھل کیسے اللہ نے پیدا کیا؟ میری اور آپ کی سوچ ایک محدود سوچ ہے. اس سوچ پہ ہم جب قیاس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی شاید ایسا کریں گے، یہ ہماری سوچ کی غلطی ہے. اللہ تعالیٰ وہ کر سکتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جہاں تک ہماری سوچ جا نہیں سکتی. بعض لوگ چھوٹی سی بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہیں نا نہیں ہو سکتا، کہ آپ اپنی خواہش یا اپنے فیصلے کے اپنے رب کو بھی پابند کر دیں گے کہ اللہ ایسا نہ کرنا. یہ فعل ما یرید، فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر سکتا. معمولی سا 2 سے 4 سے 6 سال گزر جائے اور اولاد کی نعمت نہ ملے، مایوسیوں کے سمندر میں انسان چلا جاتا، لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا. زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام سورت مریم کے اندر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ سر کے بال سفید ہو گئے. وَامْرَأَتِي عَاقِرًا، اور بیوی بانج ہے. لفظ آگے آنکھ، ڈکلیئر، کیسے اللہ نے اولاد دے دی. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ میرے اور آپ کے اندازے بہت چھوٹے اندازے، اور ان میں ایک نہیں اکثر غلط اندازے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے کوئی قانون نہیں، کیونکہ قانون تو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا. دنیاوی قوانین، ڈاکٹرز کی رپورٹ اور ڈاکٹرز کا کہہ دینا کوئی حتمی بات نہیں ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، کاش اس آیت کو سمجھ کے کسی مسلمان کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ اگر مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے اور میری اولاد کو رزق سے محروم نہیں کرے گا، اس لیے میں اپنی زندگی کے مقاصد کا تعین کروں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کروں۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی آیت بتا رہی ہے، بھلے وہ محراب میں تھی، بھلے وہ اللہ کی عبادت کر رہی تھی، لیکن باپ نے اپنی ذمہ داری تو پوری کی ہے نا۔ یا مریم انا لکی حاضر، مریم یہ کہاں سے آیا؟ آج بچے اور بچی کے ہاتھ میں کوئی موبائل نیا دیکھو، کوئی چیز نہیں دیکھو، باپ کو پوچھنا چاہیے کہاں سے آیا، کس نے خریدا، آپ کے پاس کیسے پہنچا۔ یہ تربیت، یہی وہ حقیقت میں محبت ہے اولاد کے ساتھ، اس کے ایک ایک عمل پہ نگرانی ہو اور ایک ایک پہلو پہ نظر ہو۔ کیوں؟ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، یہ ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بنیں گے۔ یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا انعام ہے، لیکن کب؟ جب یہ نیک ہوگی۔ لیکن اگر یہ ڈی ٹریک ہو گئی تو بات وہ یاد رکھنی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوجہ تشیبنی قبل المشیب، اللہ تعالیٰ میں ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں تیری کہ جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑا کر دے، ومن ولد یکون علی وبالا، اللہ مجھے ایسی اولاد سے بھی تیری پناہ چاہیے جو میرے لیے وبال بن جائے، ومن مال یکون علی فتنہ، اور ایسے مال سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے باعث فتنہ بن جائے۔ اعتکاف جو خالصتاً اللہ تعالی سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی رہنمائی دی، کن مقاصد کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلا مقصد تحری لیلۃ القدر، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ صحیح طریقے سے میں لیلۃ القدر کی تلاش کر سکوں گا، الخلوۃ باللہ عز وجل والانقطاع عن الناس، اللہ تعالی کے ساتھ خلوت کے لمحات کو بڑھانا، لوگوں سے منقطع ہو جانا۔ کس لیے لوگوں سے منقطع ہونا؟ تاکہ یہ 10 دن کی ورکشاپ جو ہے یہ خالص اللہ تعالی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک موقع مہیا ہو جائے۔ تیسرا ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے اصلاح القلب، دل جس میں 1 سے 10 قسم کے تخیلات دن میں گردش کرتے ہیں اور سینکڑوں تخیلات ہوتے ہیں، اس دل کو ایک ہی نقطے پہ مرکوز کرنا کہ مجھے اپنے رب کے قریب ہونا ہے۔ اپنے دل کی اصلاح کے لیے اعتکاف کی سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا تاکہ دل کلی طور پر متوجہ ہو تو اپنے رب کی طرف، اپنے خالق کی طرف۔ چوتھا مقصد الانقطاع التام الی العبادہ، ان 10 دنوں میں کلی اہتمام عبادات کا ہو اور یہ 10 دن اس کو دنیا کے تمام مشاغل سے اپنے آپ کو دور کر کے اس کا ایک ہی مشغلہ بن جائے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے دعا کرنی ہے، میں نے ذکر کرنا ہے، میں نے رب تعالیٰ کا کلام پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے ذریعے اپنے پورے سال کی پلاننگز کرنی ہے کہ میں آئندہ کیا کروں گا۔ یہ 10 دن کا جو شارٹ کورس ہوتا ہے یہ حقیقت میں پورے سال کی روحانی، دینی اور عبادت و ریاضت کی پلاننگ ہوتی ہے۔ پانچواں ہدف حفظ الصیام، سلف صالحین روزہ رکھتے اور مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے، لوگ کہتے ہیں آپ نے روزہ رکھا ہے تم یہاں کیوں بیٹھے، کہتے ہیں جب بھی باہر نکلیں گے ہمیں کوئی بات کرنی پڑ جائے گی تو ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا روزہ ضائع نہ ہو۔ تو روزے کی حفاظت کے لیے ایک پلاننگ یہ بھی ہے کہ انسان مسجد میں وقت گزارے، اور یہ بہترین وقت ہے کہ انسان 5 یا 10 دن کا یہ کورس کر رہا ہے کہ میں اپنے ان 10 ایام کو، جن راتوں کو میں نے بیدار ہونا ہے اور پھر بیداری کے بعد صبح کچھ سونے کا وقت بھی ہوگا، میری مشغولیات کی وجہ سے میری عبادت میں کوئی خلل نہ رہ جائے، کوئی سقم نہ رہ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ چھٹا مقصد التقلل من المباح من الامور الدنیویہ والزہد فی کثیر منها مع القدرہ علی التعامل معها، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حلال کی ہیں، جائز کی ہیں، بعض دفعہ شریعت یہ پریکٹس کرواتی ہے کہ جائز ہونے کے باوجود بھی وہ چیزیں تمہیں چھوڑنی ہیں تاکہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو مشکل سے مشکل اوقات میں
سروائیو کرنے کی. روزہ ہے, اب یہ تو نہیں ہے کہ کھانا پینا حرام ہے, وہ تو حلال ہے, لیکن روزے دار کے لیے جائز نہیں ہے. حلال چیزیں بھی انسان اس کے قریب نہیں جاتا, اس لیے تو سلف کہا کرتے تھے تعجب ہے لوگوں پہ جو روزہ تو رکھتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں. اللہ نے تو حلال چھڑا دیا, یہ حرام کو رمضان میں استعمال کرتے ہیں. غیبت حرام ہے, چغلخوری اور جھوٹ حرام ہے, تو اللہ نے تو حلال چیزوں سے روک دیا. حلال کو چھوڑ دے اور حرام کو استعمال کرے, یہ کیسا روزہ اس کا؟ اور آپ نے اس لیے پچھلی حدیث کی زبن میں یہ حدیث سنی, کتنے روزے دار روزہ رکھتے ہیں ان کو صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے, اجر نہیں ملتا. اور کتنے لوگ رات کو قیام کرتے ہیں ان کو صرف جاگنا ہی ملتا ہے, اپنی نیند ہی خراب کی ہے, ان کو اجر نہیں ملتا جب وہ رب کی رضا کے لیے یہ کام نہیں کرتے. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب یہ بات طے ہے کہ دل کی جب تک اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک انسانی زندگی کی اصلاح نہیں ہو سکتی. دل جب تک خوبصورت اور بہتر نہیں بنے گا انسان کے اندر استقامت نہیں آئے گی. جب زندگی کے تمام امور کا انحصار ہی دل پر ہے تو اس دل کو بہتر بنانے کے لیے کچھ ضوابط ہیں, کچھ اصول ہیں. ان ضابطوں اور اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس دل کی توجہ پوری کی پوری اس کے رب کی طرف کی جائے, اور اس دل میں اسی رب کے فرامین کو بار بار لایا جائے, اور اسی سوچ میں کچھ وقت زیادہ گزارا جائے, اور اسی دل کی تطہیر کے لیے اس کے جو مشکل چیزیں اس کے اندر آ گئیں, غیبت ہے, دنیاوی اغراض ہیں, تمنائیں ایسی غلط ہیں, شہوتیں ہیں, ان کو صاف کیا جائے, تو مناسب یہ تھا جو شریعت نے کہہ دیا کہ اسی غرض سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اس امت کو اعتکاف کا حکم دیا, جس سے وہ ہر قسم کی فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کر اس 10 دن میں اپنے دل کو اس قابل بناتا ہے کہ پورا سال پھر اس دل کی اس روشنی سے انسانی اعمال بھی روشن ہوتے ہیں اور انسانی افکار بھی روشن ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کیا تھا, جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے, اذا صلح الجسد كله, اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم اس کی کارکردگی درست ہو جاتی, واذا فسدت فسد الجسد كله, اور جب اس میں فساد آ جائے تو پورے جسم میں فساد آ جاتا. اور ایسے بھی کہنے والوں نے صحیح کہا ہے, دل تو انسانی جسم کا بادشاہ ہے, اور بادشاہ کو ناراض کر بیٹھے تو کوئی کام نہیں ہوتا. جب آپ نے اس کو ناراض کر لیا, اس میں خرابی آ گئی, تو حکومت ساری برباد. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج امت راہ راست سے ہٹ گئی, اور مصیبت کی آئس پہ آ گئی کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی پیروی کرنا شروع کر دی کہ وہ دل جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی ایک ہے, مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ, کسی انسان کے 2 دل نہیں ہیں. اس دل کو بھی آگے دینے کے لیے جو غلط لوگوں نے دن مقرر کیے ہیں, ان دنوں کا بھی تقدس شروع ہو گیا. آج غالباً کتنے دن باقی ہیں جو دنیا جہان کے گرے ہوئے انسانوں کا دن منایا جاتا ہے, اور وہاں یہ دل باقاعدہ بنا کر اور نہ جانے کس کس انداز سے ان لوگوں کی پیروی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور شاید کسی کے علم میں ہو, اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے یہ بتایا تھا, اور فرمایا کیا تھا, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ, تم غیر مسلم کے طریقوں کو اختیار کرو گے, ایک ایک بالشت پہ بالشت اور قدم پہ قدم رکھو گے, حَتَّى لَوْ أَنَّهُمْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍ لَدَخَلْتُمُ, اگر وہ کافر غیر مسلم کسی گو کی بل میں داخل ہوں گے تو آپ کو یہ بھی اپریشیٹ کرنے کا موقع ملے, کہیں گے ضرور کو یہاں کو کام ہوگا, ہمیں بھی جانا چاہیے. اور روایت کیا کہتی, وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي الطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمُ, وہ تو بے حیاء لوگ ہیں کافر, ان میں تو حیاء اور شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اگر ان میں سے کوئی راستوں میں اپنی بیویوں کے پاس آئیں گے اور ان سے مباشرت کریں گے تو تم اسی طریقے کو اختیار کرو گے. اور آج وہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی, آج اس کے آثار معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں. رب تعالیٰ معاشرے کی تطہیر فرمائے اور سب سے پہلے ہم سب کے دلوں کی تطہیر فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کی جگہ کے متعلق بھی رہنمائی دی. قرآن کی آیت اعتکاف کہاں کرنی چاہیے؟ قرآن کی آیت میں آپ نے سنا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف مسجد میں ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں مدنی زندگی میں خود بھی اعتکاف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات نے بھی اعتکاف کیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے 1171, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان, آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے. قال نافع, نافع جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں, وہ بیان کرتے ہیں وقد ارانی عبداللہ رضی اللہ عنہ المکان الذي كان يعتكف فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد. مجھے باقاعدہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے وہ جگہ دکھائی مسجد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھتے تو مسجد کی اس جگہ میں اعتکاف بیٹھتے. نو ڈاؤٹ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے. عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں اتفاق یہ ہے کہ جب انسان قرآن و سنت کو اپنا منہج نہیں بناتا تو اس کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب تک وہ یہ مزاج نہیں بناتا کہ اصل دین وہ ہے جو صحابہ نے سمجھا, اصل دین وہ ہے جو قرآن میں آ گیا اور جو حدیث میں آ گیا, تو ایسے انسان کی مشکلات کبھی ختم نہیں ہوتی. زندگی میں ہمیشہ اس کو ڈاؤٹ ہی رہتا ہے, پتہ نہیں یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے. اطمینان والی زندگی اگر دنیا میں کسی کی ہے, آپ سروے کر کے دیکھ لیں, صرف اس انسان کی زندگی مطمئن ہے جس کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دو ہی باتیں فرمائی ہیں, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے. جب تک اس کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اطمینان اس انسان کا ہے, کہتا ہے قرآن میں آ گیا ہے, مجھے مزید اس پہ کمنٹس دینے کی ضرورت نہیں, حدیث میں آ گیا ہے, بس ٹھیک. یہی ایک راستہ, مختصر راستہ ہے, سب سے آسان راستہ ہے زندگی کے تمام دینی رویوں میں اطمینان حاصل کرنے کا. علی وجہ البصیرہ, دنیا میں بھی اطمینان, قبر میں بھی اور حشر میں بھی اطمینان مل سکتا ہے, تو صرف اس منہج پہ مل سکتا ہے, کتاب و سنت کے منہج میں جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی بنایا ہے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ دنیا جہان کی نیک شخصیت ہو, اس کی بات میں جھوٹ کی بھی گنجائش, غلطی کوتاہی کمی کی بھی گنجائش موجود ہے, لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی کلام میں بھی کوئی گنجائش ہے؟ کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی بات اور آپ کے جسد اطہر سے جو کام ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی غلطی کی گنجائش؟ یہ فرق اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو کبھی بھی انسان جھگڑوں میں بھی نہیں پڑتا اور اپنی زندگی کو بے سکونی کی طرف بھی نہیں لے جاتا. آپ ایک مرتبہ یہ ذہن بنا کے 100 لوگوں سے ملاقات کریں, آپ کو سب سے زیادہ مطمئن وہ شخص نظر آئے گا جس کا منہج کتاب و سنت ہے, وہ جس بات کو اس نے اختیار کیا ہے خوش ہے اور دلائل پہ کھڑا ہے. اور جتنے لوگوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ کے کسی بڑے کی بات کر لے لیا, کسی عالم کی بات, اچھا وہ بھی تو پڑھا لکھا ہے نا, وہ بھی تو امام ہے نا, ہم سب کے احترام کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب ہم سے اعلیٰ ہیں, لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں محمد کریم سے کوئی اعلیٰ نہیں ہے, فرق صرف اتنا ہے. اس لیے جمہور علماء یہ کہتے ہیں عورت بھی اگر اعتکاف بیٹھے گی تو مسجد میں بیٹھے گی, سوائے چند لوگوں کے آج جن کو احناف کہہ دیا جاتا ہے, جن کا یہ موقف ہے کہ عورت مسجد میں اعتکاف نہیں بلکہ اس کو گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے اور گھر کی اس جگہ میں جو اس نے مسجد بنا رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کیا تو آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے اعتکاف کہاں کیا. امام ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم مسجد میں اعتکاف کرو. والمراد بے, اور اس سے مراد یہ ہے, المواضع التي بنيت للصلاة فيه, ان جگہوں میں اعتکاف کرنا چاہیے جس کو مسجد کہا جاتا ہے, جس میں نماز پڑھی جاتی ہے اور نماز کے لیے اسے خاص کیا گیا ہے, وگرنہ تو پوری زمین ہی نماز کے لیے جائز ہے. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, ساری زمین کو پاکیزہ بنا دیا گیا ہے اور مسجد بنا دیا گیا ہے. ساتھ فرماتے ہیں, وموضع صلاتها فی بیتها لیس بمسجد, اور عورت جو گھر میں نماز پڑھتی ہے اس کو آپ مسجد نہیں کہہ سکتے, اس کو آپ مسجد نہیں کہہ سکتے. اور مسجد کی چونکہ تعریف یہ ہے, المکان المعد للصلوات الخمس على الدوام, دائمی طور پر مستقل پانچ نمازوں کے لیے جس جگہ کو خاص کیا جاتا ہے وہ مسجد. جبکہ عورت کے لیے تو بعض ایام میں نماز پڑھنا واجب ہی نہیں ہے, وہ مسجد ہی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات نے اس لیے مسجد میں اعتکاف کیا, اور ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی اسی لیے فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات نے اعتکاف کی اجازت لی مسجد کے اندر اعتکاف کرنے میں, فَأَذِنَ لَهُنَّ, آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائے, مگر آپ فوراً کہتے گھر میں بیٹھو, کیا ضرورت ہے جانے کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دین کی بات کو اللہ کے رسول چھپا لیتے یا آپ رہنمائی نہ دیتے, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کے لیے دین چھوڑنا تھا, اور زوجات مطہرات کے ذریعے تو یہ دین دنیا تک پہنچانا تھا, آپ نے اجازت دے دی. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں یہ ہوتا کہ عورت اعتکاف جو ہے وہ گھر میں کر سکتی ہے, تو فوراً آپ تنبیہ فرماتے اور اپنی بیویوں سے یہ کہتے کہ آپ کو گھر میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنیے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2045. ہو صحیح بخاری کی روایت, بیان کرنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں, اور روایت کیا ہے پھر انسان اپنی رائے کو اختیار کرے. اور روایت کیا ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ان یعتکف العشر الاواخر من رمضان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آخری عشرے میں اعتکاف کا تذکرہ کیا کہ میں نے اعتکاف کرنا. فاستأذنت عائشہ, جب پتہ چلا کہ آپ نے اعتکاف کرنا ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت طلب کی میں بھی اعتکاف بیٹھوں. فأذن لها, اللہ کے رسول ان کو اجازت دے دی. وسألت حفصة عائشة ان تستأذن لها, سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا جو آپ کی دوسری بیوی ہے, انہوں نے فوراً سیدہ عائشہ سے گزارش کی کہ آپ میری طرف سے بھی پوچھئے گا, اجازت مجھے بھی ہے کہ میں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاؤں. ففعلت, تو انہوں نے جب اجازت طلب کی اللہ کے رسول نے ان کو بھی اجازت دے دی. فلما رأت ذلك زینب ابنة جحش, جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا, کیا دیکھا کہ دونوں بیویوں نے اعتکاف مسجد میں کرنے کے لیے باقاعدہ اپنا وہ سسٹم بنایا ہے. امرت ببناء فبني لها, تو ان کا بھی جی چاہا کہ میں بھی اعتکاف کروں, انہوں نے بھی اپنا خیمہ بنایا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى انصرف الى بنائه, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو اپنے خیمے میں چلے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ کے واپس گئے, فبصر بالابنیتی فقال ما هذا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پہلے ایک دو تھے آج تین ہو گئے, تو آپ نے سوال کیا یہ خیمے کن کے, تو جواب کیا ملا, بناء عائشہ وحفصہ وزینب رضی اللہ تعالی عنہن, یہ عائشہ حفصہ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہن کی یہ خیمے ہیں جس میں وہ اعتکاف بیٹھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر اردنا بهذا ما انا بمعتکف, یہ کیا, یہ تو مقابلے میں سارے لوگ آنے لگ گئے, اچھا میں اس دفعہ اعتکاف ہی نہیں کرتا, کیا اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا چاہیے کہ مقابلے کے لیے کرنا چاہیے, یہ مقابلہ کرنا نیکی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرجع, واپس آگئے. فلما افطر اعتکف عشرا من شوال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شوال میں 10 دن کا اعتکاف کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت دے دینا اور وہاں تنبیہ نہ کرنا، رہنمائی نہ دینا کہ گھر میں آپ لوگوں کے اعتکاف ہے، مسجد میں ہی عورت کو اعتکاف کرنی چاہیے جس طرح مرد کو اعتکاف مسجد میں کرنی چاہیے. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ عورت جب مسجد میں اعتکاف کرے گی تو اس کی شروط کیا ہے، مرد جب اعتکاف کرے گا تو اس کی شروط کیا ہے. مرد جب اعتکاف کرتا ہے تو اس کی شرط یہ ہے، ایک تو وہ مسلمان ہو، کیونکہ کافروں پہ تو کوئی اعتکاف نہیں ہے. پھر اس کی عقل سلامت ہو، یہ نہ ہو کہ گھر میں سنبھلتا نہ ہو تو اس کو مسجد چھوڑ آئیں، وہ بقیہ نمازوں کے بھی عبادات کو خراب کرے. التمیز، چھوٹا بچہ اعتکاف نہ کرے جب تک وہ میچور نہیں ہے، وہ ان مسائل کو سمجھ نہیں پاتا اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو ان 10 دنوں میں گزار نہیں سکتا، تمیز نہیں ہے اس کے اندر، تو ایسے بچے کے اوپر بھی اعتکاف نہیں ہے اور اس کو نہیں جانا چاہیے. اب طہارت من الجنابہ، مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ جنبی نہ ہو، ایسی کیفیت میں اس کے اعتکاف نہیں ہوگی. اور عورت کے لیے یہ بات بھی مشروط ہے کہ عورت جب تک خاوند کی اجازت نہ ہو اس وقت تک وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی، اور جب تک وہ حیض اور نفاس سے پاک نہیں اس وقت بھی اس کی اعتکاف نہیں ہوگی. تمام علماء اور فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ عورت اور مرد کا اعتکاف مسجد میں ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جن کا میں نے تذکرہ کیا، جو عورت پہ پابندی لگاتے ہیں کہ عورت کو گھر میں اعتکاف کرنا ہے، جبکہ حدیث اس بات کا ساتھ نہیں دیتی. حدیث اس بات کا ساتھ دیتی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو ہی اعتکاف مسجد میں کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں جو رہنمائی دی ہے، ایک مسلمان کو اعتکاف کرتے وقت کیا ذہن بنانا چاہیے اور اسے کون کون سے فوائد مل سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کو سب سے پہلا فائدہ یہ ملتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شعب الایمان میں اور طبرانی میں موجود ہے جید سند کے ساتھ، کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ عز و جلال اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری بات سمجھائی ہے کہ جو شخص اس نیت سے ہی 10 دن وہاں رہتا ہے، یہ تو 10 دن کی بات ہے، کوئی ایک مرتبہ بھی مسجد میں جاتا ہے تو مسجد میں جانے والا اللہ تعالی کا مہمان ہے. اور آپ یہ حدیث سن چکے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزلا من الجنہ کلما غدا او راح. جو صبح یا شام اللہ تعالیٰ کے گھر جاتا ہے، مسجد جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت تو دیں گے بلکہ قیامت کے دن صبح و شام جنت میں خصوصی مہمان نوازی فرمائیں. جو ایک صبح و شام جاتا ہے، جو 10 دن رہتا ہے وہاں ہے، اس کو کتنا انعام ملے. اور جو اللہ کے گھر میں جاتا ہے وہ اللہ عز و جلال کا مہمان ہے. وَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ وَحَقُّ على المزور ان يكرم الزائر. اور میزبان نے یہ حق رکھا ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے. تو ہر میزبان اپنی استطاعت کے مطابق مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، تو جو اللہ کا مہمان ہے، قیامت کو اس کی مہمان نوازی کیسے کی جائے گی؟ اور وہ بھی اللہ عز و جلال کے لیے 10 دن گزارے اور رمضان جیسے مہینے میں گزارے، جہاں بہت کمزور کمزور لوگوں کی بھی خواہشیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہم افطاری کروائیں، ہم نیکی کریں. تو رب تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو 10 دن ہی نکال لیتے ہیں، ان کے لیے کیسی میزبانیاں سجائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کی خبر دی تھی کہ جو شخص آخری 10 راتوں میں اپنے آپ کو بیدار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، قیام کرتا ہے، من قام رمضان
ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اجر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ کتنا خوش نصیب ہے جس نے گھر بار بھی چھوڑا اور 10 دن مختص کیے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، صحیح بخاری کی روایت ہے 1913، لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو. تو جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ اس حدیث پہ عمل کرنے والا ہے، وہ 10 راتیں اگر گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں تو کس لیے، کس کو تلاش کر رہا ہے؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اور اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ احدکم 25 جزءا، کہ جو شخص باجماعت نماز پڑھتا ہے اس کو 25 گنا، اور دوسری روایت میں آتا ہے 27 گنا نماز کا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو کتنا اچھا موقع ہے کہ 10 دن وہ اللہ عز وجل کی عبادت کرتا ہے اور پریکٹس کس بات کی کر رہا ہے؟ نماز با جماعت ادا کرنے. ہر نماز کا ہی اجر اس کو پورا مل رہا ہے. اور کتنا یہ خوش نصیب ہے، حدیث کے الفاظ ہیں من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. جو 40 دن با جماعت نماز پڑھتے ہیں تکبیر اولا کے ساتھ، ایک تو وہ منافق نہیں ہوتے، دوسرے وہ جہنم سے آزاد ہو جائیں. یہ 10 دن کی عادت بنی اسے، آگے بھی اس بات کی پابندی کے بارے میں مدد دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذی يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو قرآن میں مہارت حاصل کرنے والے ہیں وہ قیامت کو معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، اور جو پڑھتا ہے لیکن اس سے پڑھا نہیں جاتا اس کے لیے مشقت کا باعث بنتا ہے، لیکن پھر بھی وہ محنت کو جاری رکھتا ہے، رب تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرماتے. یہ بہت بڑا موقع ہے، وہ ماہر بننے کی بھی وہاں پریکٹس کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس مہارت نہیں ہے تو پھر بھی کوشش جاری رکھتا ہے تو اللہ حضر جلال اس کو ایک ہی حرف کا دگنا اجر بھی عطا فرما دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، جو مسجد اس نیت سے جاتا ہے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، كان له كأجر معتمر، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں. ومن راح الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، اور ساتھ یہ بھی فرمایا جو سیکھنے سکھانے کے لیے رب تعالیٰ کے گھر کا رخ کرتا ہے فَلَهُ أَجْرُ حَاجٍ تَامَّ الْحَاجَّ، اللہ حضر جلال اسے مکمل حج عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان اور ان فرامین کی راشتی میں اعتکاف ایک بہت بڑا خوبصورت کورس ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ فرمایا تھا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ خود کیا کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کا محاسبہ کیا جائے. وتزینوا للعرض الاکبر، دنیا میں اپنے آپ کو بہت زینت تم دیتے ہو، سجاتے ہو، لیکن اس دن کے لیے بھی زینت اختیار کرو جس دن اصل زینت کا اظہار کرنا ہے اعمال صالحہ کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن کی تیاری کرنا. اور ساتھ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، دنیا میں ہی اپنا وزن کر لو
اس سے پہلے کہ قیامت کو تمہارے اعمال کا بھی وزن کیا جائے اور تمہارا بھی وزن کیا جائے. اور ساتھ یہ فرمایا وَتَجَهَّزُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً. تیاری کرو اپنے آپ کی جس دن تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا, تمہارے اعمال کو پیش کیا جائے گا. یہ اعمال کی تیاری کرنا, یہ اپنے ایمان کی خوبصورتی پیدا کرنا اور اپنا محاسبہ کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے کہ انسان اعتکاف کی حالت میں 10 دن دنیا سے بالکل لا تعلق ہو کے اپنے ایمان کو بہتر بنانے کی وہ کوشش کرتا ہے. رب تعالی مسلمانوں کو اس بات کی توفیق سے نوازے. اعتکاف جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ اگر انسان اعتکاف بیٹھتا ہے تو کن کن مقاصد کو وہاں حاصل کر سکتا ہے اور کن مقاصد کے لیے اسے اعتکاف کرنی چاہیے, چند باتیں جو اعتکاف میں نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلے قرآن نے منع کر دیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تم مباشرت نہیں کر سکتے اس حالت میں کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو. اسی طرح ایسے انسان کو بھی اعتکاف نہیں کرنی. اور دوسری جس بات سے منع کیا گیا کہ مسجد سے کسی بھی ایسی وجہ سے نکل جانا کوئی کام ہے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں فرمان ابھی پیش کیے دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں ہدایات کیا کی ہیں. ایک شخص مجنون ہو جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. ایک شخص اللہ نہ کرے مرتد ہو جاتا ہے, اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. ایک شخص نشہ آور چیز استعمال کر لیتا ہے, اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. ایک عورت جس نے اعتکاف کی نیت کی اور اعتکاف کر رہی ہے, اگر حیض اور نفاس کا خون جاری ہو گیا ہے یا باقی ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وقت اعتکاف کے خیمے میں داخل ہوئے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2033, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان فکنت اضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله. میں خود خیمہ ان کا لگاتی, آپ آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے, آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے خیمے میں آتے. اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت ہے جامع ترمذی 791, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے اعتکاف کا تو آپ فجر کی نماز پڑھتے اور پھر اپنے اعتکاف میں چلے جاتے. آپ کے لیے تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہوگی کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ 21ویں رات میں لوگ چلے جاتے ہیں, اور یہ صحیح بخاری اور جامع ترمذی کی روایت بتا رہی ہے کہ آپ اعتکاف میں صبح و فجر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں. عبداللہ ابن انیس الجہنی روایت کرتے ہیں, قلت یا رسول اللہ ان لی بادیہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں ایک دیہات میں رہنے والا ہوں, اکون فیہا وانا اصلی فیہا بحمد اللہ, میں وہاں ہی رہتا ہوں, وہاں ہی نماز پڑھتا ہوں, فمرنی بلیلۃ انزلہا الی ھذا المسجد, آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں کس دن یہاں آ سکتا ہوں اس مسجد میں, یعنی مسجد نبوی میں. تو آپ نے فرمایا انزل لیلۃ 23, تم 23ویں رات کو مسجد نبوی میں آ جانا. فقلت لابنی, میں نے اپنے بیٹے سے کہا کیف کان ابوک یصنع, اچھا بتاؤ آپ کے والد کیسا کام کرتے تھے, کیسے عبادت کرتے؟ قال کان یدخل المسجد اذا صلى العصر, جب عصر کی نماز ہوتی تو مسجد میں داخل ہوتے, فلا يخرج منه لحاجة, کسی بھی کام کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلتے, حتى يصلي الصبح, جب تک وہ صبح کی نماز نہ پڑھ لیتے, فإذا صلى الصبح, جب وہ صبح کی نماز پڑھ لیتے, وجد دابته على باب المسجد, تو دیکھتے ان کی سواری ان کے مسجد کے دروازے کے پاس آ چکی ہے, فجلس عليها فلحق بباديتي, تو اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق عصر کو آتے, ساری رات وہاں گزارتے, صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہ چلے جاتے.
اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی کہ اعتکاف کی مدت کتنی ہے.
کیا 10 دن کا اعتکاف ہوگا؟ اس سے کم پہ نہیں ہو سکتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2044. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام, 10 دن کا اعتکاف ہر رمضان میں اللہ کے رسول کیا کرتے. فلما کان العام الذی قبض فیہ, جب وہ رمضان آیا جس کے بعد رب تعالیٰ کے پاس اللہ کے رسول چلے گئے, اعتکف 20 یوما, تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی روایت ہے 2032, کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, سوال کیا کیا؟ كنت نذرت في الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام, میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا, جاہلیت کے اندر میں نے ایک رات بیت اللہ میں اعتکاف کی نظر مانی تھی. قال فاوف بنذرک, تم یہ اپنی نظر پوری کرو. اور صحیح بخاری کی روایت ہے 2042, فاعتکف لیلہ, تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات کا اعتکاف کیا. تو ہمارے سامنے تین پہلو آئے, 10 دن کا اعتکاف, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا, اور اسلام کی حالت میں آپ نے نظر بھی پوری کروائی, اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی راتوں کا اعتکاف کیا؟ ایک رات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں سمجھایا ہے, یہ بہت آسان دین ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانیوں کو قبول کرنا چاہیے. انسان کے پاس جتنا بھی وقت ہے اس کو دین پہ لگانا چاہیے. بہت اچھا اور بہت خوب ہے کہ آپ 10 دن کا اعتکاف کریں, اور یہ سنت دائمہ اور ثابتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اگر آپ کے پاس کچھ وقت بچا ہی نہیں ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں یہ وقت دے سکوں گا نہیں, آپ ایک رات, تین راتیں, جتنا بھی آپ اللہ ذو جلال کے لیے خاص کر سکتے ہیں, آپ کو اس میں بھی بخل نہیں کرنا چاہیے. اعتکاف کے اندر رہتے ہوئے کون سے جائز کام کیے جا سکتے ہیں؟ علی بن حسن بیان کرتے ہیں, ان صفیہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته, صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خبر دی, انہا جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں, تزوره فی اعتکافه فی المسجد, اعتکاف کے اندر ہی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے آئیں, فی العشر الاواخر من رمضان, اور جو رمضان کا آخری عشرہ تھا, فتحدثت عنده ساعه, ایک گھڑی یعنی ایک گھنٹہ جو آج کل ترجمہ ساعہ کا کیا جاتا ہے, ان کے پاس رہی, ثم قامت, پھر وہ کھڑی ہوئی, وتنقلب, اور گھر واپس جانے لگی, فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم معها, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, یقلبها حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمہ, آپ اس کو الوداع کرنے کے لیے دروازے تک آئے, جب وہ مسجد کے اس دروازے تک پہنچی جہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا, مر رجلان من الانصار, تو صحابہ میں سے دو انصاری صحابہ میں سے وہاں سے گزرے, اور جب وہ گزرے, فسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب تو دیا, لیکن فوراً کیا فرمایا, علی رسلکما, رکو ذرا, آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ دیکھیے قائد کس کو کہتے ہیں, انما هي صفیہ بنت حیی, میرے صحابہ, یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے. جب یہ بات انہوں نے سنی, فقال سبحان اللہ, دونوں کہنے لگے اللہ بہت پاک ہے, ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں سوچی, یا رسول اللہ وکبر علیہما, اور اس بات کو سنتے کہتے ہیں اللہ اکبر, ہم آپ کے بارے میں سوچیں گے؟ آپ نے ایک تاریخی بات کہی, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یبلغ من الاسلام مبلغ الدم, شیطان جس طرح خون انسان کے جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے اسی طرح یہ شیطان چلتا ہے, وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا, مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ شیطان کہیں تمہارے دل میں کوئی بات نہ پھینک دے. صحیح بخاری کی روایت 2035 اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہلو کو بھی صاف اور شفاف خود کیا. ایک اس سے یہ سمجھ آیا کہ بیوی اپنے خاوند کو اعتکاف میں ملنے جا سکتی ہے، اور دوسری یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الوداع کرنے بھی آئے ہیں، اور تیسری یہ بات سمجھ میں آئی رحم اللہ امرأ رد الغیبۃ عن نفسہ، اللہ تعالی رحم فرمائے اس انسان پر جو اپنے آپ سے غیبت کو دور کرتا ہے. حالانکہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو صحابہ کرام میں بہت مقام حاصل تھا. مقام کس طرح حاصل تھا؟ یہ دونوں صحابی، ان کا نام تھا اسید بن حضیر. آپ لوگ کرامت کا نام سنتے ہیں، اگر آپ ثابت کرنا چاہیں صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ صاحب کرامت صحابہ تھے اسید بن حضیر. نام لکھنے میں حرج کوئی نہیں، اسید بن حضیر اور عباد بن بشیر. عباد بن بشیر اور اسید بن حضیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. بہت اندھیرا تھا، جب یہ واپس جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پہ کرامت کیسے ظاہر کی، ان کے ہاتھوں میں چھڑیاں تھیں. تو دونوں جا رہے تھے، رب تعالیٰ کی مدد دیکھیے اور اللہ کے رسول کی دعا دیکھیے، دونوں کی چھڑیاں ٹارچ بن گئے. جہاں جا رہے ہیں اور یہ دونوں ٹارچ ان کے ساتھ، اتفاق سے ان کے گھر الگ الگ تھے. جس راستے سے یہ دونوں جدا ہوئے، دونوں کی چھڑیاں اسی طرح ٹارچ ہیں اور دونوں کے ساتھ جاری ہیں. یہ صحابہ کرام کی کرامت تھی. اور کرامت اور معجزے کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، ہم عام استعمال کرتے ہیں، اب یہ تو کوئی معجزہ ہی ہوگا تو ایسا ہوگا، معجزہ نہیں ہو سکتا. معجزہ انبیاء کا ہوتا ہے، جو انبیاء کی نبوت کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا یہ میرا معجزہ ہے، بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے دین کس کو کہتے ہیں. معجزہ تو انبیاء کا ہوتا ہے. کرامت کسی کے ہاتھ میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ساتھ یاد رکھیے، جو صاحب کرامت ہوتے ہیں وہ لوگوں میں اپنی شہرت نہیں کر رہے تھے کہ میں بڑا کرامت والا ہوں، بلکہ وہ لوگوں سے چھپتے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا اویس القرنی، سنا ہوگا. کون تھے؟ جن کو حکمن صحابی کہا گیا ہے، جبکہ یہ تابعی ہیں. حکمن صحابی کیسے کہا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن کے اندر ایک انسان ہے جس کو اویس کہتے ہیں. لا يدع باليمن غير ام الله، صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے یمن کو چھوڑا نہیں ہے، ان کی تمنا ہے کہ مجھ سے ملے. لیکن جب یہ آ جائیں میرے صحابہ، ان سے دعا کروانا، ان کی دعا اللہ قبول کریں گے. آپ نے نام بھی لیا اور آپ نے اس کی حقیقت بھی بیان کر دی. اس لیے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ صحابی آپ کو دیکھا تو نہیں ہے، تڑپ تھی، تمنا تھی، ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں جا سکے، یہ حکمن صحابی. اس لیے یمن سے کوئی بھی قافلہ آتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے افیکم اویس، کبھی آپ کے قافلے میں اویس تو نہیں؟ اور پھر وہ آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بھی دعا کرائی. اس لیے لیکن اویس قرنی رحمہ اللہ اور اسی طرح کے دیگر وہ صاحب کرامت جتنے بعد میں لوگ آئے ہیں، دوڑ جاتے تھے، لوگوں کا سامنا نہیں کرتے تھے. کس ڈر سے؟ کہیں لوگ رب تعالی کی توحید میں فرق نہ ڈال دیں، رب سے تعلق جوڑنے کی بجائے ہمارے پیچھے نہ لگ جائے. آج تو اعلان کیا جاتا کہ آئے میں آپ کے سارے مسائل حل کرتا ہوں، جس کو اللہ نے کرامت دی ہوتی ہے وہ ایسا نہیں کرتا.
اور آپ نے قصہ سنا ہوگا جو محمد بن منقدر کا، بار بار آپ قصہ سنتے ہیں،
وہ جس شخص نے دعا کی تھی اور ہاتھ بعد میں نیچے آئے، بارش پہلے آ گئی تھی. محمد بن منقدر فرماتے ہیں کہ میں نے پھر جب یہ دیکھا تو میرا جی چاہا میں بھی دعا کروں، میں نے اس کو تلاش کیا، پھر مدینے سے دوڑ گئے تھے، ملے نہیں. پھر اس لیے معاشرے کے اندر دین کے نام پہ بھی اگر کوئی وائلنس موجود ہے تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے. صحابہ کرام میں سے کسی شخص نے 1,44,000 صحابہ ہیں اور پوری کائنات کے سرتاج ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کسی نے اپنے سامنے سجدہ نہیں کروایا. نیکی کے نام پہ آج لوگ سجدہ بھی کر دیتے ہیں. اس بات کی طرف اشارہ کرنا کیوں ضروری میں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ نیکی کی بنیاد پہ جو گناہ ہوتا ہے اس کو انسان چھوڑتا نہیں. اور یاد رکھیے بدعت بری کیوں ہے؟ اس کے برا ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک تو بدعتی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول پہ اعتماد نہیں کرتا. اس کو اللہ کے رسول کے عمل پہ اعتماد نہیں ہے، اس کے ایمان پہ، اس کے عمل پہ اعتماد ہم کیسے کریں؟ دوسرا وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، یہ نیکی نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول امت کو بتانا بھول گئے، مجھے پتہ چل گیا ہے، میں بتا رہا ہوں. تیسری بات یہ ہے جو امام مالک نے کہی کہ بدعتی جو ہے، جو کہتا ہے حقیقت میں وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دین کی بات یہ چھپا لی تھی، نعوذ باللہ خیانت کی تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نبی کو خائن کہنے والا ہے وہ خود خائن ہے. اور چوتھی بات یہ ہے، چور جب چوری کرتا ہے اس کو پتا ہے چوری ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے، اس کے پاس مواقع ہیں، لیکن اگر چوری کرنے والا دلائل دے کہ یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، وہ توبہ کرے گا؟ وہ توبہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ نیکی سمجھ رہا. اس لیے ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اللہ حضر جلال نے جو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنت والناس، شیطان جنوں میں سے ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. جو انسانوں میں سے شیطان ہے، جو شرکیات اور بدعات میں لگا ہوا ہے، ایسا انسان ابن القیم کہا کرتے تھے شیطان بھی کہتا ہے اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ وہ کام کر رہا ہے جو میں بھی نہیں کروا سکتا، میں جو کام کرواؤں گا گناہ کا کرواؤں گا، یہ توبہ کر لے گا، کبیرہ گناہ سے بھی توبہ ہو جاتی ہے، لیکن جو بدعت پہ لگا ہوا ہے وہ اس کو نیکی سمجھ کے لگا ہوا ہے، اس لیے وہ توبہ نہیں کرتا. اس لیے رب تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ عز و جلال ہم سب کو شرک سے بھی بچائے اور بدعت سے بھی بچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں شب بیداری فرماتے، اس زمن میں آپ نے تین باتیں سمجھی کہ آپ شب بیداری قیام اللیل کے لیے فرماتے، شب بیداری آپ اس لیے فرماتے کہ اعتکاف بیٹھنا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے، دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. وہاں ایک بہت بڑی نعمت کو حاصل کرنے کی جستجو ہے، وہ نعمت کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش. لیلۃ القدر کیا ہے اور یہ کب ہوتی ہے؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ کسی کو مل جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ چند سوالات جو ہر سال ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، ان کے جوابات ہمیں حدیث کی روشنی میں سمجھنے چاہیے. لیلۃ القدر، جس طرح ہم کہتے ہیں فلاں چیز تو بڑی قدر والی ہے، یہ رات بھی بڑے شرف اور قدر والی ہے. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں، پورے سال کے جو معاملات ہیں اللہ رب العزت اس دن جاری کرتے ہیں. جتنی بھی کائنات کے معاملات ہیں ان سب کو اللہ عز و جلال فیہا یفرق کل امر حکیم، آج امت کو نہ جانے کیا ہو گیا، امت نے دین کو بدلنے میں جتنی جستجو کی ہے، کاش دین کو سمجھنے میں جستجو لگا دی. قرآن مجید کی تین آیتیں ہیں، اس کو سمجھیے. ایک آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر. دوسری آیت میں آتا ہے ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا کس رات میں؟ مبارک رات میں، برکت والی رات. تیسری آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا. تینوں آیتیں آپ نے سمجھی، ان تینوں کو جمع کرنے سے کیا پتا چلے گا؟ قرآن لیلۃ القدر میں اترا، جو برکت والی رات ہے، جو رمضان میں ہوتی ہے، کہ اترا قرآن لیلۃ القدر میں اور یہ بہت برکت والی رات ہے. اور یہ رات کس مہینے میں ہوتی ہے؟ لیکن امت کس رات کا زیادہ اہتمام کرتی ہے؟ 15 شعبان کا. دنیا کے اندر جتنی حدیث کی کتابیں ہیں قرآن مجید موجود ہے، تعجب اس بات کا ہے کہ ایک روایت میں بھی کچھ ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن شبان میں اترا تھا، کبھی سنا آپ نے؟ اور ساتھ یہ کہا جاتا ہے یہ وہ رات ہے جس میں رزق تقسیم ہوتا ہے، جس میں سارے سال کی پلاننگ ہوتی ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، ان آیات کو پڑھیے، ان کی تفسیر کو پڑھیے، محدثین کے پیغامات پڑھیے جن نے حدیث کو پڑھایا اور پڑھا، کہ یہ وہ رات ہے بیت العزہ جو پہلے آسمان میں ہے، سارے امور جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھے ہیں وہ ہر سال بیت العزہ جو پہلے آسمان میں وہاں منتقل ہوتے ہیں پوری دنیا کے، اور ان کا اجرا ہوتا ہے تو لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. لیلۃ القدر کو اس لیے بھی لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ اس میں عبادت کرنا بہت قدر والی عبادت بن جاتی ہے. اگر ایک انسان لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے تو کتنے سال کی عبادت کے برابر ہے؟ 83 سال و 4 ماہ عبادت کریں اور لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت کے برابر ہے.
یہ انعام کیوں دیا گیا؟
پچھلی امتوں کی عمر 250 سال بھی ہوتی تھی، 200 سال بھی ہوتی تھی. تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول ان کی تو عمریں بہت تھی، تو بہت نیکیاں کر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام اس امت کو دیا کہ تم ایک رات بھی عبادت کرو گے تو خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہوگی. اور 1000 مہینوں کو آپ ذرا سیٹ کیجئے، یہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت بنتی ہے جو ایک رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ انعام دے دے.
اور کتنا وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جو یہ 10 دن بیت اللہ میں گزارے.
ایک نماز جب بیت اللہ میں پڑھتے ہیں تو کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ 1,00,000 نماز سے افضل ہے. اور 1,00,000 نماز اگر پڑھیں تو کتنے سالوں میں پڑھیں گے؟ ایک نماز بیت اللہ میں پڑھنا 55 سال کی نمازوں سے بہتر، 55 سال. اور اگر اللہ حضر جلال اس کو توفیق دے دے کہ وہ بیت اللہ میں یہ 10 دن گزارتا ہے اور لیلۃ القدر کی تلاش میں اپنا وقت نکالتا ہے، کیا دنیا میں اس جیسا بھی خوش نصیب کوئی دیکھنے کو ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لیلۃ القدر کے متعلق باتیں بیان کی ہیں ان کی تفصیلات تو ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے، لیکن آپ اگر چاہیں تو لیلۃ القدر کا ثواب اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں بھی لے سکتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے ایسے کیسے ہو گیا کہ لیلۃ القدر تو رمضان میں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عمل جو ہے صحیح بخاری میں ہے 697، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، دخل رسول اللہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، ثم جاء، پھر آپ گھر تشریف لائے، فصلى 4 ركعات، آپ نے اکٹھی 4 رکعتیں پڑھی، ثم نام، پھر آپ سو گئے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلى 4 بعد العشاء، جو عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتا ہے، کن کقدرہن من لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر میں انہی جیسی رکعتوں کے برابر ہوگا جتنی آپ نے لیلۃ القدر میں رکعتیں پڑھی ہیں، ان رکعتوں کا ثواب بھی ان رکعتوں کے برابر ہوگا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے 7274، 4 بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر، عشاء کے بعد 4 رکعتیں جو انسان پڑھتا ہے وہ ان 4 رکعتوں کے اجر کے برابر ہیں جو اس نے لیلۃ القدر میں پڑھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من صلى 4 بعد العشاء لا يفصل بينهن بالتسليم، جو 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتا ہے 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتا، عدلن بمثلهن من ليلة القدر، اللہ عز و جلال ان 4 رکعتوں کا اجر اتنا عطا کرتے ہیں جتنا اس انسان نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں آج ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جلال ہمیں توفیق دے کہ عشاء کی نماز کے بعد اکٹھی 4 رکعتیں بغیر سلام 2 رکعتوں کے بعد پھیرنے کی ہم پڑھیں، تو یہ 4 رکعتیں لیلۃ القدر کے اندر 4 رکعتیں پڑھنے کے برابر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
اتفاق سے لمبی ایک روایت ہے،
جہاد پہ گئے اور پہرا دے رہے تھے سرحدوں کا، ایک وقت آیا کہ ان کو حکم دیا گیا چلو جی واپس چلے، لیکن وہ رک گئے،
باقی لوگ آ گئے.
ان سے پوچھا کہ آپ کے رک گئے؟ کہتے میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا غدوتن او روحتن فی سبیل اللہ, جو ایک پہر سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے یہ ایک پہر اس کا لیلۃ القدر میں ہجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے, یہ پہر ہو جائے پھر میں آ جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو پیغامات سے جو امت کو ایک چیز سمجھائی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے کسی کو اجر سے محروم نہیں کیا. اگر کوئی 10 سے 20 لاکھ کا پیکج نہیں لے سکتا حج کرنے کا, باوضو ہو کے مسجد میں جائے, سیکھنے اور سکھانے کی نیت لے کے جائے, حج کا ثواب اس کو بھی مل جاتا. جو ہجر اسود تک نہیں پہنچ سکتا, اگر اس کو اللہ نے جہاں بھی موقع دیا ہے اسلام کی عظمت کے لیے, اگر وہ سرحد پہ پہرا دیتا ہے تو ایک پہر کا پہرا جو ہے صبح کا وقت یا شام کا وقت, وہ ہجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر میں نماز پڑھنے سے بہتری کا اجر اللہ اسے عطا کر دیتے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے اجر سے محروم نہیں کیا. یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے. دنیا کی ہر چیز میں یہ سلسلے ہیں کہ یہ امیروں کے لیے اور یہ غریبوں کے لیے, اسلام سب کے لیے. ہر شخص اس سے اتنا ہی اجر لے سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ سوال ذہن میں پیدا کر رہے ہوں یا ہو چکا ہوگا, یہ لوگ کہتے ہیں چلو یہ تو بات ہوئی لیکن عورت کے ساتھ تو ایسا نہیں اسلام نے پیش کیا, عورت کیسے, وہ تو کوئی کام نہیں ایسا کر سکتی. اتفاق سے کچھ عورتوں نے بات کی تو میں یعقوب رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ خطیبہ عورت تھی, جرت والی عورت تھی, لڑائی میں جرت نہیں ہے خامن کے ساتھ, ویسے دین میں جرت تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کے سوال کیا کیا, غلب علینا الرجال, مرد تو غلبہ پا گئے, مال ہے ان کے پاس, حج عمرہ بھی کرتے ہیں, ایک بات عمرہ بھی حج بھی, صدقہ کرتے ہیں, تیسری بات جہاد کرتے ہیں, چوتھی بات غلام بھی آزاد کرتے ہیں, مال ہے گردنیں آزاد کرتے ہیں, ہمارے لیے کیا, نہ ہمیں جہاد کی اجازت ہے کہ آپ جہاد میں نہیں جائیں گے, نہ ہمارے پاس کوئی ایسے مال ہوتے ہیں کہ ہم صدقہ کریں کوئی عمرہ حج کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا جہاد کن الحج, تم حج کرو تو یہ تمہارا جہادی, اس زاویے کو بھی فلفل کر دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سوالات کیے, اچھا یہ بتاؤ کھانا پکاتی؟ کہا جی کھانا تو پکاتی. بچوں کی پرورش کرتی ہو؟ کہا بچوں کی پرورش تو کرتی ہو. اچھا خامن کی اطاعت اور خدمت کرتی ہو؟ کہا وہ تو کرتی ہو. فرمایا یعدل ذلک کلہ, یہ کام حج عمرے جہاد اور صدقے کے برابر ہیں.
تو عورت کیا کہتی ہے, یعدل ذلک کلہ, یہ سب اس کے برابر ہیں, یعدل ذلک کلہ, یہ سارے کام اچھا اس کے برابر ہیں.
فولت, واپس مڑی اور کیا کہتی, اللہ اکبر, یعدل ذلک کلہ, یعدل ذلک کلہ, اللہ تو بڑی شانوں والا ہے, ہمیں گھر بیٹھے سارے انعام دے دیے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج اس کام اور خدمت کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا کہ کہیں وہ حج کا ثواب نہ مل جائے, اور لوگوں نے فتوے دے رکھے ہیں اور لوگ اس طرح مطمئن کرتے ہیں, جب بھی کسی اپنے دوست کے بیٹی کی شادی پہ جائیں گے صرف اس کو راضی کرنے کے لیے بگڑا ہوا دین پیش کرتے ہیں کہ بیٹی پہ کوئی فرض نہیں ہے کہ خاوند کی خدمت کریں. ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے, سراسر حدیث کے مخالف یہ گفتگو کرتے ہیں. اگر خاوند کی خدمت بھی بیوی نے نہیں کرنی جس پہ اس کے انعامات رکھے گئے ہیں, جس پہ پورے اسلام کی تاریخ ہے, تو پھر بیوی کا وہ رول جو ہے جو صحابیات کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی ان بندیوں نے ادا کیا وہ کون پورا کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ امت کو صحیح راستہ بتانے والوں کی صف میں ہمیں کھڑا فرمائے. اور حدیث کہتی ہے من کم اعم عن الطریق, جو نابینے کو یا جس کو صحیح نظر نہیں آتا اس کو غلط راستہ بتاتا ہے, صرف شوگر لگانے کے لیے دیکھتے ہیں تماشا کیا بنتا ہے. جو غلط راستہ جان بوجھ کے بتاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے, ملعون ہے. یہ تو دنیا کا راستہ جو غلط بتائے اس پہ اللہ کی لعنت ہے, تو جو آخرت کا راستہ جنت کا غلط بتائے اس کا کیا حال ہوگا. اس لیے رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح راستہ لینے اور صحیح راستہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.